الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، حدود و تعزیرات کے باب کی ابتدا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بعض اور جرائم بھی ہیں جن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ بھی شریعت کے جرائم ہیں۔ میں نے اپنا نقطہ نظر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ میزان میں میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس میں جو کچھ شریعت کو سمجھتا ہوں بس وہ بیان کر دیتا ہوں، اس سے متعلق مباحث کو عام طور پر وہ موضوع نہیں بناتا۔ اس طرح کی چیزوں کو میں نے اپنی کتاب برہان میں موضوع بنایا ہے، چنانچہ اسی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ رجم کی سزا پر بھی بڑی تفصیلی بحثیں ہیں اور دیت پر بھی، شہادت پر بھی۔ جو جو غلط نقطہ ہے نظر میری دانست میں، میرے حقیر علم مطالعے کی حد تک لوگوں نے اختیار کیا، ان کو میں نے تنقید کر کے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی برہان میں ایک باب ہے حدود و تعزیرات چند اہم مباحث، اس میں میں نے ان جرائم کا جائزہ لیا ہے جن کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بھی حدود کے جرائم ہیں۔ اسی طرح کچھ اور تصورات بھی جرم و سزا کے بارے میں ایسے ہیں جن کو میں وہاں زیر بحث لایا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر بھی ایک اجمالی نظر آپ لوگ ڈال لیں تاکہ اس باب میں جو سوالات پیدا ہو سکتے ہیں ان سب کے بارے میں ایک واضح صورت پر سامنے آ جائے۔ پہلا سوال جو میں نے اس میں اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب نوشی کے لیے شریعت میں 80 کوڑے کی سزا مقرر کی گئی۔ اس سزا کی پوری تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھ لیجئے، قرآن مجید میں یہ پانچوں سزائیں بیان ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کسی جرم کی کوئی سزا بیان نہیں ہوئی۔ یعنی جرائم تو اور بھی زیر بحث آئے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سود کھانے پہ اصرار کرتا ہے اور اسلامی حکومت میں سود کی ممانعت کے باوجود اصرار کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی اقدام کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اسے جرم مانا گیا ہے اور جرم قرار دے کر اس کے خلاف کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے۔ فضل بحرب من اللہ و رسول ہی، اس کا مطلب عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی شناعت کا کلمہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے، یہ در حقیقت اللہ اور رسول کی طرف سے یا اسلامی حکومت کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی اس سے کہا گیا ہے کہ اب ہم کارروائی کریں گے اور اگر نہیں باز آئے گا کوئی آدمی تو سزا دے دیں گے اس کو۔ جرائم اور بھی ہیں لیکن یہ کہ ان جرائم کی سزا کیا ہونی چاہیے اس کو اسلامی حکومت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ شریعت نے ان جرائم کو سزا کے لحاظ سے موضوع نہیں بنایا، سزا شریعت میں ان پانچ جرائم ہی کی بیان کی گئی ہے۔ تو شراب نوشی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ قرآن میں اس کی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی شراب بیان ہوئی ہے، اس کو رجس من امر الشیطان قرار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے یا ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، دی جائے یا نہ دی جائے، اس کو مسلمانوں کے ارباب حل وقت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کی تاریخ بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو کچھ ایزا دے دی جاتی تھی، یعنی کچھ مار پیٹ کر دی، کچھ سمجھا دیا، کچھ تنبیہ کر دی، گھر بھیج دیا، اور بہت سی روایتوں میں اس کا ذکر ہے، یعنی بل دی ہوئی چادروں کے دو چار سونٹے مار دیے، کھجور کے سنٹے مار دیے، کوئی لات جوتا مار دیا، اس طرح کے احمق جو شراب پی کے دودھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ان کے ہوش ٹھکانے آ کر گھر بھیج دیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کے لیے 40 کوڑے کی سزا مقرر کی، یعنی 40 کوڑے کی سزا جب انہوں نے مقرر کی تو یہ بات خود واضح ہے کہ شریعت میں اس سے پہلے کوئی سزا اس کے لیے مقرر نہیں کی گئی تھی۔ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں جب یہ دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو اسے 80 کوڑے میں بدل دیا۔ یہ فیصلہ جس طریقے سے ہوا وہ بھی روایات میں موجود ہے، چنانچہ بدایت المشتہد میں ابن رشدی نے اس مشاورت کی صورتحال بیان کر دی ہے، یعنی باقاعدہ شورا ہوئی اور اس میں صحابہ کرام کے اکابر بیٹھے اور یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ اس کی کیا سزا مقرر کی جائے شراب نوشی کی، اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ 40 کوڑے سے بھی لوگ باز نہیں آتے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، 40 کوڑے سے بھی لوگ ہوش ٹھکانے نہیں آ رہے تھے۔ تو اس پر مشورہ ہوا تو حضرت علی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس مجلس شورا میں یہ کہا کہ اس کی سزا 80 کوڑے ہونی چاہیے، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ یہ جب پیے گا تو مدہوش ہوگا، مدہوش ہوگا تو بکواس کرے گا، بکواس کرے گا تو دوسروں پر جھوٹی تومتے بھی لگائے گا، تو مگس کو باغ میں جانے نہ دینا. یہ انہوں نے استدلال کیا، تو لوگوں کا اتفاق ہو گیا اس پر کہ یہ ٹھیک ہے، یعنی شراب نوشی کی سزا اتنی مقرر کر دینی چاہیے جتنی قصد کی سزا ہے، مشورے سے مقرر کی گئی. اب یہ واضح ہے اس سے کہ یہ شریعت نہیں ہو سکتی، یہ اسلامی حکومت کا ایک فیصلہ ہے. شریعت تو اللہ کے قانون کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کا پیغمبر اگر کوئی سزا مقرر کرتا تو یہ شریعت ہوتی اور وہ ابدی قانون ہوتا. یہ سزا اسلامی حکومت نے دی. اس کے بعد فقہا نے، سیدنا عمر ایک بڑی شخصیت ہے، ان کا دور بھی بڑا غیر معمولی ہے، تو قبول کر لیا اس کو. عام طور پر رہی ہمارے یہاں یہ سزا، لیکن 40 کوڑے، 80 کوڑے یا اس سے کم بیش جو سزا آپ چاہے مقرر کر سکتے ہیں. میرے نزدیک شریعت کا کوئی حکم نہیں، یہ اس کی تاریخ ہے، اس کے بعد اس پر مزید کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو حدود آرڈیننس ہے اس میں اس کو ایک حد کے طور پر، یعنی شریعت کی سزا کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ذرا حال ہے کہ یہ بالکل بےمانی بات ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے جناب وہ ارتداد کا ہے. ارتداد کی سزا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قتل ہے. کوئی شخص اگر اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے تو اس کو اسی پر کم و بیش ہمارے فقہا کا بھی اتفاق ہے، اور دور جدید میں بھی جن لوگوں نے اس موضوع پر لکھا ہے انہوں نے بھی کم و بیش، ہمارے ممدوع و مخدوم مولانا سید ابو الرحمٰن صاحب مودودی کی مشہور کتاب ہے قتل مرتد، اس میں انہوں نے اسی کی وکالت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ سزا دے دی جائے گی. میرے نزدیک یہ مسئلہ قرآن میں تو ہے نہیں، اس وجہ سے زیر بحث نہیں ہے. ایک حدیث ہے بخاری کی جس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ من بدل دین و فقتلو ہو، جو آدمی اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو، یہ اس کے الفاظ ہیں اس حدیث کے. اب حدیث کے معاملے میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حدیث سیاق و سباق سے مجرد ہوتی ہے. قرآن مجید میں تو ایک بات، جس طرح بھی ہم نے دیکھا نا کہ الفاظ کے معمولی استعمال میں تغیر آنے سے کیا فرق واقع ہو جاتا ہے، یعنی اس نے ایک فعل کا صیغہ چھوڑ کے استعمال کیا تو ہم نے کہا اس سے یہ مطلب نکلتا ہے، اس نے صفت کا صیغہ اختیار کیا تو ہم نے کہا کہ اس سے یہ نتیجے نکلتے ہیں. تو روایتوں کے اندر سیاق سباق کس موقع کی بات ہے کہاں کی، یہ بیان نہیں ہوتا. تو اس میں اصول یہ ہے، یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اصول و آبادی میں، کہ ہم دین کے اندر جو محکمات ہیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے کہ یہ کس موقع کی بات ہے، کس موقع کی بات ہے. تو میرے نزدیک یہ جو بات ہے یہ اس موقع کی بات ہے جس کا حکم قرآن میں بھی ہے، اور وہ حکم سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے. وہ حکم یہ ہے کہ جس وقت حجت تمام ہو گئی، اللہ کی طرف سے قانون واضح کر دیا گیا، شریعت واضح کر دی گئی، محمد الرسول اللہ نے اتمام حجت کر دیا، سمجھتے ہیں نا اتمام حجت کی اصطلاح کو، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کے لیے موت کی سزا کا اعلان کیا گیا، یعنی خدا کا عذاب ان کے اوپر آیا. یہ ان لوگوں کے بارے میں حضور نے کہا کہ اگر میرے بعد ان میں سے کوئی شخص جو اس وقت مسلمان ہو گیا ہے اپنا دین تبدیل کرتا ہے تو اس پر وہی سزا پھر لاگو ہو جائے گی. تو یہ اصل میں اس موقع کی چیز ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی تعلق اب لوگوں سے نہیں ہے، یہ معاملہ ختم ہو گیا. جس طریقے سے جہاد میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک مخصوص نوعیت کا جہاد جس میں لوگوں کے قتل عام کا حکم دیا گیا، یہ خدا کا عذاب تھا، یہ حدیث بھی اسی عذاب سے متعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں کے اندر اس عذاب کی نوعیت بھی بیان کی ہے، یعنی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہی ایک روایت میں بیان ہوئے. مثال کے طور پر دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك اسوا مني دماءهم الا بحق الاسلام وحسابهم الى الله. کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا اله الا محمد رسول اللہ کی شہادت دیں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوۃ ادا کریں، وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی. یہ قتال کا حکم کن کے بارے میں ہے؟ مشرکین عرب کے بارے میں. یہی لوگ ہیں، حالانکہ اس میں ان لوگوں کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور لوگوں نے یہاں پر بھی غلطی کھائی ہے کہ اس کو لوگوں سمجھ لیا ہے. تو اسی طریقے سے یہ روایت در حقیقت اس مخصوص قانون کو بیان کرتی ہے. اس پر میں نے تفصیلی بحث کر دی ہے، آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو اس کتاب میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، برہان میں یہ بحث موجود ہے. عام طور پر ہمارے ہاں شتم رسول کی سزا بھی یہی بیان کی جاتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو یہی بیان کی جاتی ہے. اس میں بعض لوگ تو شتم رسول سے متعلق بعض واقعات سے استدلال کرتے ہیں، اور بعض لوگ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ارتداد اختیار کر لیا، یعنی دین سے نکل گیا، تو لہذا ارتداد کی سزا اس کو یہ دے دی جائے. ارتداد پہ عرض کر چکا ہوں. شتم رسول کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی بھی کوئی سزا قرآن میں بیان نہیں ہوئی، اور کسی صحیح روایت کے اندر بھی کوئی سند ہے. جو عام طور پر قصے بیان کیے جاتے ہیں اس طرح کے, وہ بالکل محدثین نے قبول نہیں کیے, اور اسی طرح کی کتابوں میں عام طور پر وہ ہیں, اس طرح کی کوئی چیز بیان نہیں ہوئی بالکل. یہ اس کے بارے میں جان لیجئے. موت کی سزا کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ موت کی سزا آپ صرف دو جرائم میں دے سکتے ہیں, اور یہ قرآن کی آیت خاتمہ کر دیتی ہے اس بحث کا کہ نہ ارتداد کے معاملے میں لوگوں کی بات ٹھیک ہے اور نہ اس معاملے میں ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے کہ صرف دو جرائم ہیں جن پر آپ موت کی سزا دے سکتے ہیں, اور یہ قرآن مجید نے مائدہ کی آیت 32 میں بیان کر دیا ہے. یہ اس کا میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں. وہ دو جرائم کیا ہیں؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا وہ کسی کی جان مال آبرو کے درپے ہو گیا ہو, دوسری چیز کو فساد کہتے ہیں. ان دو جرائم کے اوپر آپ موت کی سزا دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں دے سکتی.
شتم رسول بعض اوقات فساد فی الارض کا سبب بن جاتا ہے, جیسے کچھ سال پہلے کچھ بکس لکھی گئیں اور ہمارے ملک میں بھی کافی فساد پیدا ہوا, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سزائے موت کا سبب,
وہ تو پھر فساد کا معاملہ ہو گیا نا. فساد کسی بھی پہلو سے ہو سکتا ہے, یعنی اس میں پھر اصل چیز وہ نہیں رہتی. فساد تو کسی بھی موقع پر, فساد تو بدکاری کی صورت میں ہو سکتا ہے, فساد چوری ڈاکے کی شکل اختیار کر کے فساد بن جاتی ہے, دہشت گردی کی صورت اختیار کر کے فساد بن جاتی ہے, اسی طرح محرک کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو وہ فساد کی سزا ہوگی, وہ پھر اس چیز کی سزا نہیں ہوگی.
امام ابن تیمیہ کی جو کتاب صارم المسلول ہے, اس کے شتم رسول کے بارے میں, تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ ان کا استدلال کیا ہے؟
اس طرح کس سے کوئی چیز نہیں, نہ قرآن کی کوئی بنیاد ہے. قرآن مجید کی جن آیات سے انہوں نے استدلال کیا اس میں وہ بات ہی نہیں بیان ہوئی. یہی معاملہ ہے اس حدیث کا, کوئی صحیح حدیث اس معاملے میں موجود نہیں.
یہ استدلال اپنی ان کی بھی رائے ہے بیان کیا کہ وہ اصل میں ارتداد کی سزا نہیں ہے, وہ لوگ جب مسلمان دین چھوڑتے تھے تو وہ کفار کے ساتھ مل جاتے تھے اور وہاں پر جا کے ان کی طاقت کا باعث بنتے تھے اور وہ کچھ انفارمیشن انہیں دیتے تھے, اور اس حوالے سے وہ غداری کے مجرم ٹھہرتے تھے.
فساد ہو گیا, فساد ہو گیا.
یعنی اس کی یہ تعبیر اس پر میں جو
بات یہ ہے کہ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ارتداد بھی ہے تو قرآن مجید میں اس کی سزا بیان ہوئی ہے اور وہ سزا اسی کی ہے. اس وجہ سے بے شمار واقعات, بہت سے واقعات ایسے ہوں گے کہ جن میں محض ارتداد ہے, بہت سے واقعات ایسے ہوں گے جن میں فساد کی صورت ہو گئی ہے. تو میں تو اصولی بات بیان کر رہا ہوں کہ اصول میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ من بدل دینہ فقتلو ہو, تو اس کو لازماً متعلق کیا جائے گا یا تو مشرکین عرب کی سزا سے, اس لیے کہ قرآن میں اس کی بنیاد موجود ہے, اور یا فساد, اور کوئی چارہ نہیں. ایک اور سوال یہ ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ شریعت میں بھی جن جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ انتہائی سزائیں ہیں, یعنی قذف کی سزا کے علاوہ باقی سب انتہائی سزائیں ہیں, اور جن معاملات میں رعایت اللہ تعالیٰ نے دینی تھی جیسے قتل میں دیت پر معاملہ کرنے کو کر دیا, اس میں بھی معلوم ہوتا ہے قتل انتہائی سزا ہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیت پر معاملہ کر لیں, تو وہاں تو دونوں چیزیں بیان ہو گئیں. لیکن اگر کسی چوری کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اور عدالت اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات انتہائی سزا کا تقاضا نہیں کرتے, یا پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے اور اس کی روح سے اس کو نہیں دی جا سکتی, تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھلی چھوٹ مل گئی, کوئی سزا تو دیں گے نا اسے, تو وہ کیا سزا دی جائے؟ آپ کہیں گے مالی تاوان عائد کر دیا جائے, کوئی اعتراض نہیں. آپ کہتے ہیں اس کو 10 کوڑے مار دیے جائیں, کوئی اعتراض نہیں. یعنی کوئی جسمانی سزا آپ دے دیتے ہیں, کوئی مالی تاوان آپ عائد کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی اس کو علاقہ بدر کر دیا جائے, نکال دیا جائے, اس کو اصلاح کے لیے کہیں بھیج دیا جائے, کوئی کسی نوعیت کی بھی آپ سزا دیتے ہیں تو دے لیں, یعنی اس چیز کو چھوڑ دیا گیا ہے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا قید کی سزا بھی دے دی جائے؟ قید کی سزا کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ سزا دی جائے کہ یہ 3 مہینے 5 مہینے 2 سال 10 سال جیل میں ڈال دیا جائے, یہ ہے قید کی سزا. تو قید کی سزا کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ کوئی نص موجود نہیں ہے, یعنی قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ نہ دی جائے, سنت نے کہیں نہیں کہا کہ نہ دی جائے, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن میں اس سزا کو باوجود انسانیت کے خلاف ایک جرم سمجھتا ہوں, اور کن دلائل کی وجہ سے سمجھتا ہوں اس کو میں نے بیان کیا ہے. چنانچہ یہ جو حدود و تعزیرات چند اہم مباحث کے عنوان سے مضمون ہے, اس میں آخری جو بحث ہے وہ قید کی سزا کے بارے میں, اس کو آپ پڑھ لیجئے. اس میں میں نے قید کی سزا کی تاریخ بھی بیان کر دی ہے کہ یہ کب شروع ہوئی, اور یہ بتا دیا ہے کہ قید کی سزا دنیا کے نظام تعزیرات میں چند صدی پہلے شروع ہوئی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی. یعنی یہ تو ہوتا تھا کہ کسی آدمی سے بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے ان کو جیل میں ڈال دیا، لیکن یہ کہ جرائم کی سزا کے طور پر 2 سال کی سزا، 1 سال کی سزا، 6 مہینے کی سزا، یہ نہیں ہوتا تھا. یہ چند صدی پہلے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، اور اب دنیا میں یہ سزا بہت عام ہو گئی ہے، یعنی زیادہ تر یہی دی جاتی ہے. اس سزا کے آپ معاملات کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سزا نہیں دینی چاہیے. یعنی اس سزا کے اندر بہت نفسیاتی، بہت اخلاقی مسائل ہیں، ان کا میں نے ذکر کیا ہے کہ کیا نوعیت ہے اس کی، اور تاریخ بھی بیان کر دی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، اور اگر کوئی اس میں بات معقول لگے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، تو قبول کیجئے. اب دنیا میں میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں اور بعض یورپی ممالک میں بھی بعض ماہرین اس چیز کی طرف توجہ دلانے لگے ہیں. بعض اچھی کتابیں آ گئی ہیں کہ جو قید کی سزا کے ان پہلوؤں کو نمایاں کر رہی ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا.
یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی تو جیل میں ڈالے گئے تھے.
پھر میری بات آپ نے سنی نہیں. آج کیا ہو گیا آپ کو؟ ذرا دہرائیے میں نے کیا کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے دنیا کی تاریخ میں یہ تو ہوا ہے کہ کوئی بادشاہ کسی سے ناراض ہو گیا اور اس نے اس کو جیل میں ڈال دیا، لیکن جرائم میں یہ بات کہ اس کو 2 سال 3 سال کے لیے فلاں جرم میں جیل میں ڈال دیا جائے، یہ طریقہ قدیم زمانے میں نہیں تھا. لڑکے آئے کسی سے کیا ہو گیا ہے؟ یہ پوری بات میں نے بیان کی ہے. اچھا نوجوان جو ہے نا کبھی کبھی آخر لڑائی بھی تو ہو جاتی ہے.
عام طور پہ فہم کا طریقہ یہ بھی ہے نا کہ بات یہ ہے کہ قید کی سزا دینی ہے، تو قید تو ہے نا بہرحال.
یہ دو بالکل الگ الگ
الگ چیزیں ہیں، لیکن میں ایک بار الگ ہیں
اس کو الگ میں نے اسی لیے کر دیا تھا نا، یعنی اس کو کر کے بیان کر دیا تھا. تو ابو حنیفہ کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن یہ جیل میں ڈالنا ہے عقوبت کے طور پر، وہ جیل میں ڈالنا ہے متعین سزا کے طور پر. متعین سزا یعنی فلاں جرم میں آدمی کو 3 مہینے قید کی سزا دی جائے، یہ طریقہ جو ہے یہ چند صدی پہلے شروع ہوا. لیکن اس میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے صرف اس سزا کی نوعیت کا جائزہ لینے کے بعد تو کچھ اعتراضات کیے ہیں کہ اس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا آپ بھی جائزہ لیں. اگر کوئی معقول بات لگے تو اچھا، اس سے رائے عامہ ہموار ہوتی ہے، لوگوں پر واضح ہوتی ہے یہ چیز. اس کے ساتھ ہی حدود و تعزیرات کا یہ باب پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. اب اس میں 10-15 منٹ باقی ہیں ہمارے پاس، اس میں کوئی آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے.
ایک سوال آیا جی کہ یہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ زنا کے حوالے سے اگر اس کے اوپر پردہ ڈالا رکھا جائے تو بہتر ہے، تو اس میں سوال یہ ہے کہ اس طرح سے کیا برائی میں اضافہ ہونے کا امکان نہیں
ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پردہ کن لوگوں کے اوپر ڈالا جائے گا؟ انہیں لوگوں کے اوپر پردہ ڈالا جائے گا کہ جو پردہ ڈالنے کے مستحق ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اوباش کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تو ضرور پہنچائیں اس کو، لیکن یہ کہ جرائم کبھی بھی جرم کی سزا دینے سے ختم نہیں ہوتے. جرائم اصل میں سوسائٹی کی عمومی اصلاح سے ختم ہوتے ہیں. جرائم کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے آپ تعلیم دیں، آپ تربیت کریں، عمومی فضا اچھی رکھیں. اصل میں بہت سے لوگوں کو پکڑ کر کوڑے مار دینے کے نتیجے میں بدکاری نہیں ختم ہو جائے گی. جرم کے معاملے میں جو صحیح اصول ہے اور دنیا جس تجربے کے بعد پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جرم کی سزا سوسائٹی میں اصلاح کے بہت غیر معمولی عمل کے ساتھ متعلق ہونی چاہیے. اس کو آپ مجرد کر دیں گے تو وہ جرائم کو اور زیادہ انگیخت کرنے کا باعث بن جائے گی، تو یہ حکمت اس کی ملحوظ رکھنی چاہیے ہمیشہ. اب ہم ایک اہم موضوع ہے اور اس کا بھی بہت سابقہ پیش آتا ہے لوگوں کو بیرون ملک بھی، وہ ہے کھانے پینے کی حلت حرمتیں. اس کے فوراً بعد ہے میزان میں خورونوش کا معاملہ، تو اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. مختصر سا ہے، جلد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. توقع یہی ہے کہ 2 نشستوں میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیں گے. بس یہ کچھ چند اس میں ہیں شریعت کے موضوعات، ان کو مکمل کر کے انشاءاللہ پھر شروع کر دیں گے. نہیں اگلے مہینے میں تو ابھی دیر لگے گی، ابھی کافی ہے. اب اصل میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا، یعنی بظاہر خیال ہوتا ہے کہ 2 نشستوں میں مکمل ہو جائے گا، لیکن کیا خبر کہ کب آپ لوگ سمجھنے سے انکار کر دیں. اس کے بعد پھر یہ تو آپ لوگوں کی ہے نا مرضی پر ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا.
ہاتھ کاٹنے کے حوالے
وہاں قرآن ویسے جاری ہے تسلسل سے، اسی دن سے جاری ہے، جمعہ کی نشست میں قرآن مجید کا درس جاری ہے.
یہ ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے ایک سوال
جی،
ایسا مجرم جو جس کے اہل و عیال بھی ہیں اس کا ہاتھ داہنا ہاتھ کٹ گیا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے اگر وہ بیکار آدمی ہو گیا تو اس کے جو ورثہ ہیں ان کی ذمہ داری کیا حکومت پر ہوگی یا اس حوالے سے شریعت میں یا
صرف دایاں ہاتھ کاٹ دینے کیوں بیدار ہو جائے گا؟ آج تو ساری دنیا بایاں ہاتھ سے بلہ پکڑ کے کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہے بایاں ہاتھ سے بہت سے کام ہو جاتے ہیں.
یہ سزا اگر جیسے کہ آپ جیل کی سزا کے اس کے حوالے سے آپ کا نقطہ نظر ہے کہ وہ دراصل اس کے گھر والوں کو اور اس کے ورثہ کو سزا ہے,
وہ اس کے نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہے, یعنی وہ ایک بڑا ٹارچر ہے جو ان کو حاصل ہوتا ہے اور جرم کی انگیخت کرتی ہے. یہ سزا تو مل گئی نا, آپ بندہ ان کے درمیان میں موجود ہے اور انہیں کے اندر رہ رہا ہے, تو ایک ہاتھ کٹ جانے سے, البتہ یہ ہے کہ اگر آدمی ہاتھ کٹوانے ہی پہ مصر ہوگا دونوں کٹوا بیٹھا تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا.
اس میں جو دیت ہے یہ مختلف معاملات میں مختلف مقرر کی جا سکتی ہے؟
جی بالکل مقرر کی جائے, میرے نظر تو معروف پر مبنی ہے, لہٰذا آپ مقرر کریں.
مطلب قتل عمد اور قتل خطا یا قتل خطا کی مختلف صورتوں میں یہ مختلف ہو سکتے ہیں؟
جی بالکل مختلف, کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا, یہ سوسائٹی کا رضامندی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں اس بات کا بڑی شدت کے ساتھ حامی ہوں کہ یہ معاملات پارلیمنٹ میں طے ہونے چاہیے, یعنی ان کو عدالت کے ذریعے سے قانون بنانے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے, جیسے وفاقی شرعی عدالت بنائی گئی, میں اس کا کبھی حامی نہیں رہا, مجھے اس سے شدید اختلاف ہے. میرے خیال کے مطابق اس سے اسلامی قانون کی بد حرمتی ہوئی ہے اور بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں. پارلیمنٹ میں زیر بحث آنا چاہیے معاملے کو. میں اب بھی یہی رائے رکھتا ہوں کہ جتنے بھی شریعت کے قوانین ہیں, مثلا میرے خیال کے مطابق ہمارا جو پینل کوڈ ہے, تعزیرات پاکستان ہے, اس کے اندر کوئی حدود آرڈیننس الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, چند سطروں کے اضافے سے یہ بات وہیں داخل کی جا سکتی ہے.
جاوید صاحب یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, یہ قید کی سزا بندہ چھ مہینے بھگت کے گھر آ گیا اور باقی وہ نارمل لائف اپنی زندگی میں نارمل لائف میں آ گیا, ہاتھ بندے کا کٹ گیا وہ تو ہمیشہ ٹارگٹ بنا رہا سوسائٹی کا کہ اس بندے کا اس وجہ سے ہاتھ کٹ گیا,
اس کا جواب دیا,
وہ زیادہ تکلیف دہ سزا ہو.
قرآن مجید نے جواب دیا اس کا کہ اس سزا میں اس کو عبرت بنا دینا مقصود ہے. دونوں وجہ بیان کر دی, پاداشی عمل بھی ہے اور اس کو سوسائٹی میں عبرت بنا دینا, اور اس کی وجہ مولانا نے بہت اچھی بیان کی ہے کہ اصل مقصود یہ ہے کہ ایک ہاتھ کٹے گا اور بہت سی آبروئیں اور حرمتیں اور مال محفوظ ہو جائیں گے اس کے نتیجے.
قید کی بھی یہ سزا جو ہے سے کہ چھ مہینے کی سزا میں بندے کی اصلاح بھی تو ہو سکتی ہے, بندہ گیا ہے ایک بار جیل میں, بعد میں بندہ عبرت پکڑ گیا کہ یہ بہت سخت سزا ہے, میں اس میں دوبارہ نہیں آؤں گا.
میں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے, میرے خیال کے مطابق قید کی سزا جو ہے وہ اصلاح کا باعث مجھے نہیں معلوم کہ آج تک کبھی بنی.
اپنی مطلب قید کا جو طریقہ کار ہے, جو سوسائٹی ہے اس میں بہتر بنایا جائے تو وہ
بہتر بنا دیا جائے تو سزا نہیں رہتی, نہ بنایا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے,
ان بٹوین رکھنا پڑے گا.
استثناء تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, کسی چیز کو بحثیت مجموعی دیکھنا چاہیے. یعنی اس وقت آپ اپنی ذرا جیلوں میں کبھی جائیں, آپ لوگ جو لوگ جاتے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. یعنی چھوٹے بچے ہیں, عورتیں ہیں, اسی طریقے سے جرائم پیشہ افراد ہیں, اکثر و بیشتر ان کی صحبت. اور پھر یہ کہ میں نے اس میں ایک اخلاقی سوال اٹھایا ہے, وہ اخلاقی سوال یہ اٹھایا ہے کہ یہ بات کہ مجرم نے توبہ کر لی, اس کا وقت آپ کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا, کیسے اندازہ لگائیں گے؟ یعنی جسمانی سزا اور مالی تاوان میں مجرم اگلے لمحے میں توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے, تو اس کو جو حق ملنا چاہیے سوسائٹی میں اپنا عمل انجام دینے کا, اس نے شروع کر دیا. اب آپ مقرر کر رہے ہیں پانچ سال کے بعد توبہ قبول کریں گے,
پرمیشن دی جاتی ہے جب آپ اس کے لیے کچھ انہوں نے رولز ایسے بنائے ہیں, جیسے کہ کوئی قرآن پڑھتا رہتا ہے, حفظ کر لیتا ہے, تو اس کے جو چال چلن ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اس کو ریمیشن ملتی رہتی ہے ساتھ ساتھ.
یہ اس کے اچھے پہلو ہے, یعنی اس کو دیکھیں نا, ایک نہایت ہی نامعقول سزا ہے. اب وہ نامعقول سزا جب دینے کا فیصلہ کر لیا سوسائٹی نے, تو اس کے بعد اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. یعنی میں اس کو کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں بنا رہا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس پہ اعتراضات ہیں اور میرے خیال میں اس سے بچنا چاہیے.
یہ ایک اور چیز جاننا چاہتی ہوں کہ جھوٹ ایک بہت بڑی ایک برائی ہے اس کو موضوع نہیں بنایا بالکل، حالانکہ اس کی بنا پر ہماری سوسائٹی میں بہت سے پرابلمز ہیں، یعنی یہ ایک امل مسائل ہے، بہت سارے اسی سے ہی برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، لیکن اس پہ کوئی سزا کوئی اس پہ وہ نہیں ہے.
یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑا جرم ہے، یہ بتا دیا قرآن مجید نے. اب سزا دینا جو ہے تو جھوٹ جھوٹ میں بڑا فرق ہے. اب آپ گئیں مثال کے طور پر،
سر سزا نہیں ہے، آپ جتنا مرضی بڑا جھوٹ بولیں.
میری گزارش، آپ کسی جگہ گئیں، آپ نے جا کے اس نے کہا جی آپ کھانا کھائیے، آپ نے کہا جی وہ میں ذرا کھا کے آئی ہوں. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس کرائم شالتے موجود ہے کہ جھوٹ بولا ہے. تو بات یہ ہے کہ جھوٹ کو ایک ہے گناہ کسی چیز کا ہونا، ایک ہے اس کا جرم قرار دینا. جب وہ جرم قرار دیا جائے گا تو جھوٹ کی بعض صورتیں جرم قرار دی، جب وہ دھوکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، فریب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور جھوٹ بول دیتا ہے اس نے، یا کسی عورت کے بارے میں جھوٹ بول دیا، تو سارے یہ قابل دست اندازی پولیس ہو جاتے ہیں. اس کی سزائیں آپ مقرر کریں، شریعت نے تو نہیں روکا آپ کو، یعنی پارلیمنٹ میں آپ ان جرائم کی سزا مقرر کریں. یہ عجیب صورتحال ہے کہ شریعت کسی چیز کی سزا مقرر کرے تو کہتے ہیں کیوں کی، اور نہ کرے تو کہتے ہیں کیوں نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ اصل میں بہت محدود مداخلت کرتے ہیں. باقی آپ کو سزائیں مقرر کرنی چاہیے نا، جن جرائم کو آپ جرم سمجھتے ہیں کریں سزائیں مقرر.
ہمارے بچے جو ہیں وہ جھوٹ اپنی ارد گرد بیٹھے، بہت سارے سوسائٹی میں جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ لرن کرتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں ایسے ہی بولتے جاتے ہیں، ہم ان کو سزا دیتے ہیں تو لیکن سوسائٹی کوئی سزا نہیں دیتی ان کو.
یہ مشکل بات ہے اصل میں، جھوٹ کی سزا جو ہے یہ آپ قانون سازی کرنے کے لیے جب بیٹھ جائیں نا کبھی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک مشکل معاملہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے انہی معاملات میں دی جا سکتی ہے کہ جو قابل دست اندازی پولیس ہو سکتے ہیں. قانون میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کس جرم کو قابل دست اندازی پولیس قرار دیا جائے. اصل میں سزا لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، سزا دینی ہے. سزا دینے کا عمل جب آپ کرتے ہیں تو اب گواہیاں، اب شہادتیں، نوعیت جرم کیا چیز ہے، تو اس میں تو بڑے مسئلے ہیں بہت، یعنی اس کو جرم ثابت کرنا ہی ایک عظیم مصیبت بن جائے گی. کون آدمی رپورٹ کرے گا؟ اور میرے خیال کے مطابق یہ جرم اتنے بڑے پیمانے پر سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ صرف اسی کے مقدمات جاری رہیں گے. تو اس لیے اس کی اصلاح تبلیغ سے کیجیے، تعلیم سے کیجیے، اپنے نظام کو بہتر بنائیے، اپنے گھروں کی حالت کو بہتر بنائیے، اور جن جن جگہوں پر یہ کسی دوسرے کے لیے دھوکے یا فریب کا باعث بنتا ہے ان میں سزائیں مقرر کریں، وہاں یہ جرم بن جاتا ہے، گناہ تو ہے ہی.
جب کوئی مقدمہ عدالت میں ہے اس میں ظاہری بات ہے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ حق پہ ہے اور یہ نہ حق ہے. اب اس کے لیے ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ لائر ہوتے ہیں دونوں طرف سے. اب ایک آدمی بری بات کو ہی سپورٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا پروفیشن ہے، لیکن اس کے لیے جو وہ ایک سیاق و سباق بناتا ہے، ایک ماحول پیدا کرتا ہے اپنی بات پہ قائل کرنے کے لیے، بعد میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ غلط بات ثابت ہوئی ہے، لیکن وہ سارا مطلب وہ اس میں اس کو تو سزا مل گئی ہے، اس نے تو چھن گیا جو کچھ چھننا تھا، لیکن اس نے اس کو پروموٹ کیا ہے، لائر نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر مطلب کوئی وہ ایسا نہیں ہے.
اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے، اور وہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے، یہ تو اتنا ہی بڑا گناہ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مجرم تو یہ ہے، جرم ہوا ہے، لیکن اس جرم کے لیے جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات عفو درگزر کا تقاضا کرتے ہیں یا رعایت کا تقاضا کرتے ہیں. یہ وکالت جو ہے یہ قانون کی انٹرپریٹیشن اور اس کے اطلاق کی وکالت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو دنیا کے ہر قانون میں ہوگا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے وکلاء تو زیادہ تر پہلے کامی کی روٹی کھاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کر لیتے ہیں. باور کرنا مشکل ہے کہ ایک آدمی کا مقدمہ پیش ہو گیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے.
اگر اس میں لائر کے پاس جب آدمی آتا ہے کوئی اپنا مسئلہ لے کے، وہ اگر اپنے طور پہ یہ متعین کرنے کی کوشش کرے کہ یہ اگر حق پہ ہے تو مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہیں
اس پر جرائم کی نوعیتیں دیکھنی چاہیے. مثلا جو حقوق کے جرائم ہیں ان کے اندر تو یہ بڑا جرم بن جائے گا. ایک آدمی نے آپ کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا اور ایک آدمی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، معلوم ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو یکساں مجرم ہے, یعنی جیسا مجرم وہ زمین پر قبضہ کرنے والا ہے ویسے ہی ہے. لیکن مثال کے طور پر بدکاری کے ایک مقدمے میں ایک آدمی بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا شریعت اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتی, یعنی اگر بچنے کی شکل نکلا تو بہتر ہے, تو نوعیت کو دیکھا جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.